کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. ابتداء درود پاک کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر ایک, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے, نمبر دو, میری سنت کو زندہ کرنے والا, اور نمبر تین, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ درود پاک کی جو فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی, آپ غور فرمائیے کہ کل قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے, سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, زمین تابع کی ہوگی, لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جو بھی ان کے گناہ ہوں گے اپنے اپنے پسینے میں اس حساب سے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور ایسے وقت میں جب بھوک پیاس کی شدت ہوگی, کسی کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے, کتنا بڑا وہ خوش نصیب ہوگا. لیکن دنیا میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو کرنے ہیں جو کل قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گے, اور کتنے آسان وہ اعمال ہیں اگر غور کیا جائے. یعنی آپ دیکھیں, اس کے اندر بیان کیا گیا یعنی امتی کی پریشانی کو دور کرنا. آج کل اگر ہم اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر شخص ہمیں پریشان نظر آتا ہے, تو حسب توفیق جو اللہ نے ہمیں دیا اور سامنے والے کی اس پریشانی کو اگر دور کر دیا جائے تو یہ بھی عرش کا سایہ ملنے کا ایک سبب بن جاتی ہے. اسی طرح سنت کو زندہ کرنے والا ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں آج جس قدر پامال کی جا رہی ہیں, لوگ یعنی مسلمان کہلانے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے سستی کا شکار نظر آتے ہیں. تو اگر کوئی سنت کو زندہ کرے گا, سنت پر عمل کرے گا, اسے بھی عرش کا سایہ مل جائے گا. اور درود پاک پڑھنا تو کتنا ہی آسان عمل ہے, ہم روزانہ ہزارہا مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کورس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. یہ اکثر لوگ نوٹوں کے اوپر کلمہ شریف لکھ دیتے ہیں, یا حیو یا قیوم لکھ دیتے ہیں, یا اللہ جل جلالہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتے ہیں. کیا ان نوٹوں کو پھر کیا کرنا چاہیے, آگے دے دینا چاہیے یا بینک میں دے دینا چاہیے, یا آگے میں ایک کیشئر کا کام کرتا ہوں, میرے پاس ایسے آتے جاتے رہتے ہیں, تو پلیز اس کا کوئی حال بتا دیں. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام وسیم اسلم ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے سجدہ سہو کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ اگر میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں اور تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھی, اور اس کے بعد میں نے درود شریف سٹارٹ کر دیا, اور ایون کہ میں نے سٹارٹ کر دی دعا, لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ تو میں مغرب کی نماز ادا کر رہا ہوں, تو اسی وقت میں کھڑا ہو گیا اور میں نے تیسری رکعت ادا کی, تو کیا اس میں سجدہ جو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ میرا سوال ہے, مہربانی ہوگی اس کا جواب دیجیے گا.
انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد علی عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں.
جی.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو کنال زمین جنازہ گاہ کے لیے، عیدگاہ کے لیے اور مدرسہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو کیا اس دو کنال زمین میں یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جنازہ گاہ کی کوئی سہولت نہیں ہے. اللہ عزوجل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوٹوں پر کلیمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ ذکر و اذکار لکھ دیتے ہیں، تو اب ان نوٹوں کا کیا کیا جائے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوٹوں کے اوپر جو ہے وہ لکھنے کے حوالے سے کہ بعض لوگ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، دیکھیں نوٹوں کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ایسی عبارات عموماً لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ قابل ادب ہوتی ہیں، ان کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہوتی، جسے محمد لکھا ہوا ہوتا ہے یا اور جو ہے مختلف نوٹوں کے اوپر کوئی نہ کوئی عبارت جو ہے وہ درج ہوتی، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا احترام کرنا چاہیے، پھینکنے وغیرہ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور اگر کسی نے یہ لکھ دیا ہے، اولاً تو لکھنا نہیں چاہیے اس طریقے سے، اور اگر کسی نے خاص طور پہ اگر کسی نے قرآنی آیت لکھ دی تو اب جو ہے وہ چھونے والا بے وضو چھو رہا ہے اس کو، با وضو چھو رہا ہے تو اس کو پریشانی ہوگی کہ بے وضو چھونا قرآنی آیت کو جو ہے وہ حرام ہوگا.
صحیح.
تو لکھنا نہیں چاہیے. اب لیکن لکھ دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ان کے اوپر، یہ کیشئر ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ یہ سارے نوٹ بطور احترام جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کر اور پھر اپنے پاس سے دوسرے نوٹ جو ہے وہ بینک میں جمع کرائیں. یہ کریں گے تو پھر شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس ڈھیر لگ جائے.
صحیح.
تو اس میں شرن جو ہے وہ آگے دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جس کے پاس آئے وہ نوٹ تو اسے چاہیے کہ بنسبت ایک ہے عام عبارت لکھی ہوئی ہے اور ایک یہ کہ اس کے اوپر کوئی مقدس کلمہ لکھا ہوا ہے یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے یا اور کوئی آیت کسی نے لکھ دی یا اور کوئی جملہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، تو صورت کے اندر اس نوٹ کا زیادہ احترام کرے.
صحیح. سجدہ صاحب کا وہ کلیہ و قاعدہ بیان کر دیں ایک تو یہ، اور ساتھ ہی یہ کہ دوسری رکعت کے اندر التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، دو بھی پڑھ لی، پھر یاد آیا، اب کیا کریں؟
اصل تو دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ تاخیر واجب اگر بھولے سے ہو تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے. تاخیر واجب سے مراد کہ ایک واجب کا ایک وقت ہے، ایک مقام ہے کہ یہاں پر اس نے یہ کام ہونا ہے.
صحیح.
اب اگر وہ اپنے اس مقام سے لیٹ ہو گیا تو اس صورت کے اندر یہ تاخیر ہو گئی، تو سجدہ صاحب لازم ہوگا. اب اگر بھولے سے ہوا تو سجدہ صاحب لازم ہوگا، اور جان بوجھ کر تاخیر واجب کی تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوگا، سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا.
ٹھیک ہے.
تو اب جیسے دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا یہ واجب ہے.
صحیح.
کھڑے ہو کر تیسری رکعت شروع ہو جائے گی، تو اب یہاں پر جو تاخیر جو ہو رہی ہے، تو اب اگر یہ تاخیر انہوں نے اتنی کی کہ اللہم صلی علی محمد کے الفاظ کہہ لیے، تو اب اس صورت کے اندر یہ تاخیر وہ تاخیر ہے جس کو شرعاً بھی تاخیر شمار کیا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر سجدہ صاحب لازم ہو گیا. اب اگر اتنا پڑھ لیا، یا کسی نے بالکل آخر تک ہی کیوں نہ پڑھ لیا، درود ابراہیمی مکمل پڑھ لیے، دعا پوری پڑھ لی، پھر اسے سلام پھیرتے ہوئے اچانک یاد آیا کہ میری تو ایک رکعت باقی ہے، تو اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صحو کر لے گا، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے.
ٹھیک. کوئی شخص اگر دو کنال اپنی جو زمین وغیرہ ہے وہ وقف کرنا چاہتا ہے قبرستان کی حیثیت سے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو ہم تین چار آپشن اس میں رکھ سکتے ہیں، جنازہ گاہ بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، مسجد بھی ہو، مزید
اس میں دیکھیں. اول تو یہ ہے کہ اس جگہ کی کیپیسٹی کے اعتبار سے یہ دیکھ لیں کیا اس میں یہ ساری چیزیں بننا ممکن ہیں.
صحیح.
اگر بننا ممکن ہے تو اس کے اندر پھر تعین کر لیں کہ جناب آدھا کنال جو ہے وہ اس چیز کے لیے، اور کون سا آدھا کنال ہے یہ بھی طے کر لیں.
صحیح.
مشرق کی طرف والا آدھا کنال یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ ہم نے جنازہ گاہ کے لیے وقف کیا، یہاں سے یہاں تک کا حصہ مسجد کے لیے کیا، اور یہاں سے یہاں تک کا حصہ عیدگاہ کے لیے کیا.
صحیح.
اور عیدگاہ کے لیے وقف جو ہے وہ گاؤں میں نہیں ہو سکتا.
صحیح.
کیونکہ گاؤں میں نماز عید نہیں ہوتی، نماز عید اور جمعہ کے لیے شہر شرط ہے فقہ حنفی میں، تو شہر ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ گاؤں کے اندر یہ صورتحال ہے تو وہاں پر عیدگاہ کے لیے وقف نہیں ہو سکتا، ہاں مسجد اور جنازہ گاہ کے لیے وقف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں باقاعدہ تعین کر لیا جائے کہ کون سا حصہ ہے اور کتنا حصہ ہے،
صحیح،
تو اس کے بعد وقف کر سکتے ہیں. اور اگر پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ دینے والا تو دے رہا ہے دو سے چیزوں کے لیے، چار چیزوں کے لیے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو حاجت مسجد کی ہے،
صحیح.
اب اگر چار چیزیں بنا دیں گے تو مسجد ہی اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ پھر جو ہے وہ جنازہ گاہ تو چلیں ہفتے میں شاید کسی کا جنازہ آئے یا مہینے میں آئے، نماز تو پانچ ٹائم پڑھنی،
صحیح.
اب اس کے اندر جو ہے وہ پتہ ہے کہ پریشانی ہوگی، تو اس اعتبار سے اگر اس نے وقف نہیں کیا، ایک تو یہ کہ وقف کر دیا اور اب پوچھ رہے ہیں،
صحیح.
تو کچھ نہیں ہو سکتا، جس چیز کے لیے جو وقف کر دیا وہ ہو گیا،
ہو گیا.
یہ کہ وقف نہیں کیا پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو پھر یہ دیکھ لیں آپ کو وہاں حاجت کس چیز کی کتنی زیادہ ہے. اگر مسجد کی حاجت ہے وہاں پر زیادہ اور دو کنال پر ہی مسجد جو ہے وہ بننی ہے تو دو کنال پر بنائیں، اور اگر کم پر حاجت ہے اور اس کے بعد جو ہے جو بقیہ حصہ ہے اس میں جو ہے وہ حاجت جنازہ گاہ کی ہے تو اس اعتبار سے بقدر حاجت جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے مشورہ کر کے اور پھر اسے وقف کروائیں.
ٹھیک، مزید کورس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد ابراہیم اختاری ہے، میں بلوچستان کے شہر سے بیچ بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی قرآن شریف کی سورت بنا وضو پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد بشیر اتاری وامبتر میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار رکعت فرض الگ سے پڑھ رہے ہوں، تیسری رکعت میں الحمد شریف مکمل پڑھا اور چوتھی رکعت میں اگر ہمیں سورہ اخلاص پڑھ لی تو کیا سجد صاحب واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں.
جزاکم
اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ پاک وطن میں کہتے ہیں کہ جو جنت کا دروازہ ہے، کیا سچ میں جنت کا دروازہ ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ امام شریف کی لمبائی کم سے کم کتنے میٹر ہونا چاہیے؟ براہ کرم میٹر کے بارے میں ارشاد فرمائیے.
انشاءاللہ. قرآن مجید کی کسی آیت کو سورت کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ اب انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہاتھ میں قرآن ہو یا بغیر دیکھے.
قرآن پاک کو چھونا تو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
نہ مکمل قرآن کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ کسی پرچے پر یا کسی مقام پر آیت قرآنیہ لکھی ہوئی ہے تو صرف اس کو چھوا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اور بغیر چھوئے زبانی پڑھنا ہے یا یہ کہ سامنے جو ہے وہ کھلا ہوا قرآن پاک موجود ہے اور دیکھ کر پڑھ رہے ہیں اور چھو نہیں رہے تو اس صورت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے. البتہ آداب تلاوت قرآن میں سے یہ ہے کہ باوضو جو ہے وہ تلاوت کی جائے.
ٹھیک. چار رکعت والی جو نماز فرض ہے اس کے اندر تیسری رکعت کے اندر الحمد شریف پڑھی،
جی،
اور چوتھی میں الحمد شریف کے بعد سورت بھی پڑھ لی، تو اب کیا ہوگا؟
چار رکعت کی جو آخر فرض جو بھی نماز ہے اس کی جو چار رکعت ہیں، آخری دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لینا یہ منفرد کے لیے جو علیحدہ اپنی نماز ادا کر رہا ہے مستحب ہے اور امام کے لیے مکروہ ہے.
صحیح.
لیکن اگر امام یا منفرد میں سے کسی نے بھی سورت ملا لی تو اس صورت میں کوئی سجدہ صحو لازم نہیں ہوگا.
صحیح.
یوں ہی اگر تیسری میں نہیں ملائی چوتھی میں ملا لی، یا تیسری میں ملا لی تو کیا چوتھی میں بھی ملانا لازم ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر تیسری میں ملا لی تو چوتھی میں ملانا بھی لازم نہیں ہے. اگر چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا کیا تو بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ صحو بھی ان صورتوں میں لازم نہیں آئے گا.
اچھا، اس حوالے سے کالز بہت آتی ہیں.
جی، اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ ہی پڑھنا واجب ہے.
صحیح.
اور کوئی دوسری سورت ملانا جو ہے وہ اس کی وجہ سے سجدہ صحو لازم آئے گا کہ وہ نہ ملانا واجب ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں.
ٹھیک. پاک پتن شریف بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مزار شریف سے متصل ایک دروازہ ہے جسے بہشتی دروازہ بھی کہتے ہیں، جنتی دروازہ بھی کہتے ہیں، اور جب آپ کو اڑس آتا ہے تو اس کو کھولا جاتا ہے، لوگوں کا رش ہجوم کہ یہاں سے گزر جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، کیا ہے کانسیپٹ کیا ہے؟
حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر صاحب تھے خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کسی کام سے جو ہے وہ آپ کو بھیجا اپنی دوا لانے کے لیے،
صحیح،
ایک مقام پر پہنچے دوا لینے لگے تو اتنے میں وہاں پر شور ہوا بازار کے اندر کے فلاں بزرگ گزر رہے ہیں، ان کو جو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے،
اللہ،
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بجائے اس کے کہ کام چھوڑ کر پیر صاحب کا ان بزرگ کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے، آپ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں گئے بلکہ اس دکان میں جہاں پر آپ لینے گئے ہوئے تھے مزید اندر ہو گئے اور جو کام تھا پیر صاحب کا، جو نسخہ لینا تھا دوا کا، وہ لیا، اور پھر چونکہ رش تھا اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو پیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی لیٹ ہونے کی وجہ دریافت کی، تو کہا کہ ایسا ایسا تھا کہ اور میں صرف آپ کے کام کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے انہیں بھی ان کی زیارت بھی نہ کی اور میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا، تو اس پر آپ کے پیر صاحب نے فرمایا کہ ان بزرگ کو تو جو زندگی میں دیکھے گا وہ جنتی ہوگا، لیکن اے جو ہے خواجہ فرید الدین، تمہارے دروازے سے جو شخص گزرے گا تو وہ تمہارے انتقال کے بعد بھی گزرے گا تو جنتی ہو،
اللہ اکبر،
تو یہ جو ہے واقعہ جو ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے، اور اس کے معنی یہی ہے کہ جس طرح بہت ساری جو ہے وہ احادیث طیبہ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو شخص یہ کام کر لے تو جنت میں داخل ہوگا،
صحیح،
جو شخص یہ عمل کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، تو اب جنت میں داخل ہونا اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ جو جنتی دروازہ کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس جنتی دروازے میں سے گزر جائے تو اب اس کے بعد وہ حلال و حرام جو چاہے کرتا پھرے، اس کو جو ہے وہ ساری چیزوں کی معافی، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جنتی دروازے میں سے گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتی اعمال کی توفیق دے دیتا ہے،
سبحان اللہ،
کہ انسان پھر اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے کہ آج جب بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنتی دروازے میں سے گزرا ہوں تو اب ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کر کے جنت میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں، تو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم اتنی طلب کر رہے ہیں تو کیا اس طلب کے اندر سچی طلب بھی موجود ہے، اور کیا جو ان بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دیگر فرامین ہیں کیا ہم ان پر عمل کر کے جنت میں داخل ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا صرف اسی پر اکتفا ہے کہ اس میں داخل ہو گئے تو بس آگے چلے جائے؟
صحیح،
تو اگر ایسا ہے کہ اس میں داخل ہونے پر اکتفا کر کے اور ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم منہ پھیر رہے ہیں، سارے فرامین سے منہ پھیر رہے ہیں، تو یہ حقیقت کے اندر ناشکری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک شخص کو کوئی چیز ملے ہی نہیں،
صحیح،
اور ایک ایک مل کے اس سے چھن جائے تو پھر طلب اور بڑھ جاتی، جیسے کہا گیا نا کہ کافر کو قبر کے اندر جب عذاب کی صورت ہوگی تو اولاً جو ہے وہ اس کو جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، پھر بند کر دی جائے گی، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، بتانے کے لیے کہ اس کو حسرت زیادہ ہو،
صحیح،
جنت دیکھی نہیں ہوگی تو اتنی حسرت نہیں ہوگی کہ اس کے جہنم کے مقابلے میں کیا چیز ہے، لیکن جب وہ دکھا دی گئی تو اب حسرت بڑھ گئی، تو یوں ہی جب آپ کو جنت کے دروازے میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں داخل کر دیا تو اب حسرت جہنم سے بچنا اور اب اس کی طلب جنت کی طلب کے اندر مزید بندے میں شوق پیدا ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کے اندر جو ہے وہ زیادتی کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو توفیق بندے کو ملتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے اور اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑنا چاہیے،
صحیح،
تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو یہ صورتحال بعض لوگ اپنا لیتے ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے وہ بہشتی ہو گئے کہ دروازے میں سے گزر کے آ گئے لیکن اس کے بعد اعمال جو ہے وہ جنت والے کوئی بھی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج فرض ہے تو حج نہیں کرتے یا دیگر گناہوں سے نہیں بچتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اس جنت سے دور کرنے والی، تو جس جنت کے آپ کو قریب کیا گیا تو اس جنت کے قرب کو مزید پانے کے لیے اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔
بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اس حوالے سے، جیسے عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن ان کا خوف خدا کا کیا عالم تھا؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ فرما دیا کہ آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہ دے گا، اندازہ کریں کہ جس کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم کوئی بھی عمل کرو
صحیح
تمہیں نقصان نہیں دے گا،
اس کے باوجود
آپ کا خوف خدا کا کیا عالم تھا؟ پوری پوری رات تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے، پوری پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت یہ نہیں کہ وہ کم ہو گئی، مزید بڑھ گئی، خوف خدا قبر کو دیکھ کر جو ہے بہت رویا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ ان بزرگوں کا انداز تھا کہ جب انہیں یہ معلوم
جنتی ہیں،
جو قطعی جنتی ہیں، جب انہیں معلوم ہوا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتی کر دیا اور انہیں اپنے پاس بلا رہا ہے، تو اب اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے لیے انہوں نے مزید عبادت کی، اس کو راضی کرنے والے کام اور زیادہ بڑھا دی۔
صحیح،
تو واقعی بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ اگر کسی شخص کو جنتی قطعی ہونا معلوم ہو جائے تب بھی وہ اپنے عمل سے نہیں رکتا،
سمجھ
جائے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ جنتی ہیں یا کیا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ توفیق اور ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔
یعنی یہ جو جنتی دروازہ ہے یہ تصور تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے گزرنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ نیک اعمال
جو ہے
حاجی کے لیے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن
یہ نہیں کہ اب جو ہے وہ کہے کہ جناب اب تو گناہ سے تو پاک صاف ہو گیا، اب جو ہے وہ نیا جو ہے وہ نام اعمال شروع کرے، تو پاک صاف ہوا تو اب شکر کرے نا بندہ،
صحیح
شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور دے گا۔ قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ اس کو نعمتیں دی، اپنے گھر پر بلایا، اپنے گھر کے جو ہے وہ حج کی اجازت دی، طواف کی اجازت دی، تو اب شکرانے نعمت میں رب کی عبادت اور زیادہ کرے،
صحیح
اب تو اس کی نماز وہ ہو کہ جب وہ نماز پڑھے تو ابھی تو جہت قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، اب تو اس نے دیکھ لیا نا وہ کعبہ، تو اب تو وہ نماز اس طرح کرے کہ جب بھی وہ اپنی نماز شروع کرے تو کعبے کو اپنے سامنے تصور کر کے نماز ادا کرے،
صحیح
تو اب تو ذوق اور شوق، اب یعنی اب یہاں پر مقام وہ آتا ہے کہ ذوق شوق کا معاملہ شروع ہو جاتا،
صحیح
ہے بزرگوں کا معاملہ، یعنی وہ تو عبادت پہلے بھی کیا کرتے،
صحیح
لیکن بعد میں جب یہ زیارتیں ہو جانے کے بعد ان کے عرفان اور ذوق کی پھر کیفیت اور منزلیں طے ہوا جاتی تھی، تو ہم تو پہلے عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے، اب جو ہے وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے پھر بھی اللہ نے اپنے گھر بلا لیا،
صحیح
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے گھر بلا لیا تو اگر ہم ذوق اور عرفان کی منزلیں طے نہیں کر سکتے، کم از کم اس کی جو عبادت ہے وہ تو حتی الامکان درست طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔
مدنی چینل کے ناظرین، اس سوال کے جواب میں بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ امام شریف کی لمبائی میٹر کے لحاظ سے کتنی ہونی چاہیے؟
3.5 گز، 7 ہاتھ جو ہے وہ لمبائی، اور گز کے اعتبار سے 3.5 گز، اور زیادہ سے زیادہ لمبائی 12 ہاتھ، اور گز کے اعتبار سے 6 گز،
ٹھیک،
اور گز جو ہے وہ میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن گز بھی ایک ایسا پیمانہ ہے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ معروف ہے،
ٹھیک،
تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ کم جو ہے وہ 3.5 گز ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو لمبائی ہے وہ 6 گز ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد شہباز احمد اتاری فاضل پور سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنے، مدنی چینل پر جو یہ اسلامی بھائی آتے ہیں تو انہیں اسلامی بہنیں دیکھ سکتی ہیں یا نہیں دیکھ سکتی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دروازے کے باہر لکھتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ شریف لکھتے ہیں کہ بارش کا پانی لگنے سے یہ پانی زمین پر آ جاتا ہے یا نالیوں میں چلا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا۔
انشاءاللہ اس کرتے ہیں، آمین۔ مزید کالز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام اسلام الدین اختاری ہے، میں قرمی سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال کرنا ہے کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں طریقہ کار کیا ہے، اس طرح یعنی کہ چاروں رکعت پڑھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے سلسلے میں بارہا اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, مزید آپ کی دل جوئی کے لیے دوبارہ بیان کر دیں گے. مزید کالز.
میں لاہور سے احمد رضا بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مکان ہے گروی پہ لیا, مالک مکان کی مرضی کے مطابق وہ کرائے پہ دے دیا ہے میں نے, تو اس کا کرایہ جائز ہے کہ ناجائز ہے لینا؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمرہ یا تتاری للا ٹاؤن پنڈ دادن خان ڈسٹرکٹ جہلم سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی فجر کی نماز جماعت سے پہلے ادا کر لے یا عصر کی نماز ادا کر چکا ہو تو کیا وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ نوافل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدی چینل کے جو سلسلے ہوتے ہیں ظاہر اسلامی بھائی کرتے ہیں, تو اسلامی بہنیں دیکھ سکتی ہیں ان کو.
عورت کا مرد کو دیکھنا اسی صورت اجازت ہے عورت کو مرد کو دیکھنے کی جبکہ اس کو دیکھنے میں اسے شہوت کا اندیشہ اور شائبہ بھی نہ ہو.
ٹھیک,
اگر شہوت کا اندیشہ اور شائبہ بھی ہے تو اس صورت میں دیکھنے کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. دروازوں پر یا اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ صلاۃ والسلام وغیرہ لکھنا, پھر بارش ہوتی ہے دروازے دھوتے بھی ہم صفائی بھی کرتے ہیں تو پھر اس سے جو پانی مس ہو کر گرتا ہے
دیواروں کے اوپر جو ہے وہ کتابت کے حوالے سے علماء نے یہی فرمایا کہ دیوار کے اوپر کتابت نہ کی جائے کہ اس پر سے پانی گزرے گا تو وہی بے ادبی کی صورت جو ہے وہ نظر آتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ایسی دیوار پر لکھا کہ جہاں پر اوپر چھجا ہے اور پانی جو ہے وہ نہیں پڑے گا تو اس صورت کے اندر لکھ سکتے ہیں, اور خود دھونے کے اندر اس بات کے احتیاط کریں کہ وہاں پر پانی نہ ڈالیں, وہاں پر جو ہے وہ گیلے کپڑے سے اس حصے کو جو ہے وہ صاف کر دیں اور بکے نیچے کا حصہ جو ہے وہ دھو لیں.
صحیح. سنت موقعہ اور غیر موقعہ کا فرق بیان کر دیجیے.
سنت موقعہ جو چار رکعت والی ہے اس کی ادائیگی کے اندر دوسری رکعت کے اوپر جب بیٹھیں گے تو التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے, درود ابراہیمی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور تیسری رکعت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کریں گے اور اس کے بعد سورت ملائیں گے, اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے مکمل کر کے نماز مکمل ہو جائے گی. سنت غیر موقعہ میں جب دوسری رکعت پر بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے اور اب کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر تیسری رکعت کی ابتدا جو ہے وہ ثنا سے کریں گے, ثنا کے بعد پھر سورہ فاتحہ پھر سورت ملائیں گے, اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر نماز کو مکمل کریں گے.
ٹھیک ہے. مکان گروی میں ہے
جی,
کرائے پہ دے دیا, اس کرائے کا کیا ہوگا؟
مکان جو ہے وہ جب گروی رکھوایا جائے تو اب جس نے گروی جو ہے وہ مکان جو ہے وہ رکھا ہے اور قرض اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو دیا ہے تو اب اس کے لیے اس مکان سے یا جو بھی چیزیں نفع اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اگرچہ مالک کی رضامندی سے بھی اس کو اس نے کرائے پر دیا ہے تو اس کا کرایہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, یہ مالک کو ہی واپس کرے, اور اس طرح کے دینے سے کرائے پر یہ رہن بھی جو ہے وہ باطل ہو جائے گا, اس کی شرعاً اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی
جی,
فرض ادا کر لیے, اب مسجد میں جماعت قائم ہو گئی فجر یا عصر, تو کیا اب جماعت میں نوافل کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں؟
فجر کے پورے وقت کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور عصر میں نماز عصر پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو لہٰذا اگر جو ہے وہ فرض پڑھ لیے تو اب جو جماعت میں شامل ہونے کی اجازت ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں, جب ان دو وقتوں میں نفل کی اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے.
صحیح. مدی شہل کے ناظرین, شریعت کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں, کتنے پیارے مدنی پھول ہمیں اس حوالے سے مل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہم کالز کو شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں راول پنڈی پنڈوڑا سے نیم بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا تھا تو یہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ قبر کے اوپر چٹائی بچھائے میت کے اوپر, کے اوپر، تو کیا یہ چٹائی بچھانا ضروری تھا؟ لیکن میں نے تو جھوٹ بول دیا کہ میں نے چٹائی بچھائی ہے، لیکن میں نے چٹائی نہیں بچھائی ہے، لیکن اس میں اسراف کا آ رہا تھا، لیکن گھر والے زبردستی کہہ رہے تھے کہ آپ چٹائی بچھائیں تو میت کو تکلیف نہیں ہوگی، تو اس بارے میں مجھے بتا دیں کہ قبر میں میت کے نیچے چٹائی بچھانا کیا ضروری ہے؟ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ. ان
شاء اللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، تارک نام ہے میرا، تارک نقشبندی. تو میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ یہ نماز جمعہ کی جو شرائط ہیں اور نماز عیدین، ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے اور دلیل سے بتائیں کہ نماز جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہوتی ہے، گاؤں میں نہیں ہوتی، تو گاؤں میں نہ ہونے کی جو ہے نا وہ دلیل سے جو ہے نا وہ مجھے جواب دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. والدہ کا انتقال جب ہوا تو گھر والوں نے ضد کی کہ میت دفناتے وقت چٹائی بھی رکھ دیں قبر میں. اس حوالے سے
قبر میں چٹائی رکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے، بلکہ اس سے منع ہی کیا جائے گا. قبر کے اندر جو اول تو یہ ہے کہ چٹائی جو ہے وہ ڈولی میں بچھائی جاتی ہے، تو اب لیکن قبر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ چٹائی رکھنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ مردے کو کفن کے ساتھ ہی جو ہے وہ رکھا جائے گا، چٹائی کی وہاں پر بالکل بھی حاجت نہیں ہے. انہوں نے نہیں رکھی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے رکھ دی ہے وہ غلط کیا، اس سے جو ہے وہ توبہ کرنا ضروری.
اچھا جب یہ جو چٹائی جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈولی میں رکھتے ہیں اس کے اوپر میت کو رکھتے ہیں، اسی طرح وہ مصلی جس پر امام صاحب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بعد میں یہ چیزیں شاید ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی استعمال؟
پھینک دیتے ہیں قبرستان میں ہی جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، کسی درخت پہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک مال ہے، چٹائی تو بالکل استعمال کی جا سکتی ہے، یا کسی غریب کو صدقہ کی جا سکتی ہے، اسی طرح وہ کپڑا ہے تو وہ بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے. تو بالکل ان کو پھینکنا تو اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. کوشش کر کے ان کو صدقہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے.
بس شگونی کا پہلو نہیں ہے اس کے اندر؟
بدشگونی تو نہیں، لوگ یا تو ڈرتے ہیں اس اعتبار سے، پتہ اللہ ہم بھی اس پہ لیٹے تو کل کو ہم بھی جو ہے وہ ڈولی میں نہ پہنچ جائیں، تو شاید جو ہے وہ یہ پہلو ہے. دیکھیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے، چاہے چٹائی پہ لیٹیں یا نہ لیٹیں، کیا پتہ آپ کے وقت جو ہے وہ چٹائی جو ہے وہ میسر ہو یا نہ ہو.
صحیح.
تو خیر اس اعتبار سے جو ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صدقہ کر دیا جائے، یا اگر کسی نے خاص طور پر دیا ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا کیا کرنا ہے.
صحیح. ابھی آپ نے دوران کلام ارشاد فرمایا تھا کہ نماز جمعہ اور عیدین جو وقت کے حوالے سے آیا تھا کہ یہ گاؤں کے اندر نہیں ہوتی، پھر آپ نے فرمایا اس کی شرائط ہوتی ہیں، تو آپ شرائط بتائیں.
شرائط دیکھیں اس کے اندر یہی ہے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. لیکن اس وقت تو چونکہ جو ہے وہ ہم آپ کو احادیث بما حوالہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کے مکمل دلائل جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر شہر کے اندر ہی جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے، گاؤں میں جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض صورتوں میں گاؤں کے اندر ہیں، جو گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پر آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان کی آبادی جو ہے وہ گاؤں کی بڑی مسجد میں جمع ہو تو وہ مسجد ان کو کفایت نہ کرے، چھوٹی پڑ جائے، تو اس صورت میں اگر ایسے کسی گاؤں میں جمعہ پہلے سے ہو رہا ہے تو وہاں جو ہے وہ باقی رکھا جائے گا. لیکن جو اس سے بھی چھوٹے گاؤں ہیں تو یہ ہر جگہ جو ہے وہ جمعہ قائم کرنے کی صورت اس کی اجازت نہیں ہے، اور عیدین کی تو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ عیدین شہر کے اندر ہی جو ہے وہ عیدین کی نماز شہر کے اندر قائم کی جاتی ہے. شہر کے مضافات کے اندر جو ہے وہ عیدگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر شہر سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے. ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جو ہے وہ عیدگاہ یا جو ہے وہ نہیں بنائی جاتی جمعہ یا جامع مسجد. وجہ یہ بھی ہے ایک کہ جمعہ اور عیدین کے اندر شوکت اسلام کا اظہار ہوتا ہے.
صحیح.
کہ جو ایک اسلام کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہوتا ہے، بہت سارے مسلمان جب ایک ساتھ بڑی تعداد میں آ کر ایک جگہ کے اوپر نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. جبکہ چھوٹے چھوٹے دو دو افراد، چار چار افراد اگر جو ہے وہ پڑھیں تو وہ جو مقصود ہے شان و شوکت اسلام کا اظہار، وہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا. لیکن یہ تو ایک جو ہے وہ وجہ ہے، حکمت ہے، لیکن جو اصل اس کے اوپر دار و مدار ہے وہ احادیث طیبہ کا ہے، جس میں اس بات سے منع کیا گیا اور شہر میں ہی جمعے کے قیام کا کہا گیا, تو اس سے متعلق یہ جو ہے وہ بہار شریعت جلد اول حصہ نمبر 4 کے اندر جمعہ کا مکمل بیان ہے, اس میں تمام شرائط اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. مزید تفصیل جاننا چاہیں تو میرے خیال سے یہ راول پنڈی سے تھے, تو وہاں پر ہمارا دار الافتاء اہل سنت بھی ہے, تو وہاں پر تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کے مفتی صاحب سے جو ہے وہ تحریری فتویٰ بھی اس ٹاپک کے اوپر یہ حاصل کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, مزید کورس کو شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عصر کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے سنت اگر بعد میں پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شفقت حسین عطاری گلزار طیبہ سرگودہ فیضان شاہ یوسف سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل جو بندہ نیت کرتا ہے اس 2 رکعت میں ایک نیت سے زیادہ نیتیں بھی ہو سکتی ہیں, مثلا صلاۃ التوبہ, ہدیۃ الرسول, حقوق الوالدین, ہدیۃ المرشد وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مسجد میں جو پھلدار درخت لگایا جاتا ہے اس کے پھل کے متعلق کیا حکم ہے شریعت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میت کو غسل دلانے والے کو کپڑے دینے چاہیے یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے. محمد اعظم بات کر رہا ہوں تھانہ گولا خان سے.
انشاءاللہ ارشاد. عصر کی نماز کے بعد جو جماعت ہم نے پڑھ لی تو وہ جو سنتیں رہ گئیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟
عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, اور سنتیں بھی جو ہے وہ نوافل کے حکم میں ہی ہیں, لہذا اب بعد میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے تو پڑھنا ہے اور وہی اس کا مقام ہے, لیکن بعد میں اس کو نہیں پڑھ سکتے, اس وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے, اور اس کے بعد تو ویسے ہی اس کا وقت ختم ہو گیا, تو نوافل یا سنن کی قضا نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. 2 رکعت جب نوافل ادا کی جاتی ہے یہ بھی مشہور ہے کہ اس میں کئی نیتیں ہم کر سکتے ہیں, تو ایسا ہے؟
انہوں نے جیسے بعض نیتیں کہیں ہدیۃ الرسول اور حقوق الوالدین, تو یہ نیتیں تو نہیں ہیں. اصل تو یہ ہے کہ اس میں مقصود آپ کا یہ ہے ہدیۃ المرشد کہ ان کو ایصال ثواب پہنچایا جائے, تو آپ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے میں مرشد کو بھی پہنچاؤں گا, اپنے والدین کو بھی پہنچاؤں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو ہے بطور نذرانہ پیش کروں گا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نیت تو نفل کی ہے اور اس کا ثواب آپ جو ہے وہ زیادہ افراد کو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ بالکل پہنچا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے علاوہ جو سوال کا جو پہلا جو مطلق جو ہے وہ سوال ہے کہ 1-2 رکعت نماز کے اندر کیا ہم کئی نیتیں کر سکتے ہیں, تو ہر صورت کے اندر تو اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
بعض صورتوں میں ہو سکتی ہے جیسے وضو کر کے آئے اور فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں, تو اب ان فجر کی سنتوں کے اندر اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں, تو اب جو یہ 2 رکعت پڑھی اس کے اندر تحیت الوضو, تحیت المسجد اور سنت فجر تینوں کی نیت ہو سکتی ہے. ان 2 رکعت سے ہی یہ تینوں چیزیں ادا ہو جائیں گی. لیکن ہر مقام کے اوپر ایک ہی 2 رکعت کے اندر ساری نیتوں کو شامل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح صلاۃ التوبہ 2 رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں.
مسجد کے اندر جو درخت لگائے گئے پھلدار درخت, اس کا پھل کون کھائے گا؟
مسجد کے اندر جو پھلدار درخت لگائے گئے چاہے وہ بڑا درخت ہے یا چھوٹا ہے, تو اس کا حکم یہی ہے کہ وہ مسجد کا ہے اور اس کو بازار کی قیمت پر بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی رکھی جائے گی. اس میں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر چھوٹا کوئی پھل ہے, نیبو کا کوئی پودا ہے, اب اس میں نیبو آئے تو کوئی نمازی صاحب توڑ کے لے کے چلے گئے, کوئی اور لے کر چلے گئے, تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے, بلکہ اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگی. اسی طرح کمیٹی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ جناب پھل اترے ہیں تو اس میں سے کچھ امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے, کچھ مؤذن صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ قیمت کے ساتھ خریدنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر جو خریدے وہ اپنی طرف سے امام صاحب کو نذرانہ پیش کر دے, مؤذن صاحب کو نذرانہ پیش کر دے, یا جس کو بھی چاہے دے دے.
سب مدارس کے اندر, جامعات میں اگر
سب جگہ جو ہے وہ یہی حکم ہے کہ جو بھی مسجد کا درخت ہوگا یا مدرسہ ہے وقف اور اس کا درخت ہے, تو ان سب سے متعلق یہ حکم ہے کہ جو وقفی جگہ کا جو وہ درخت ہوگا تو وہ اس وقف کا ہی ہوگا اور اس کا جو بھی پھل ہوگا وہ بیچا جائے گا اور اس کی قیمت جو ہے وہ اس میں ہی ڈالی جائے گی.
لیکن اس میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے جیسے جو گاؤں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں اس طرح کی, وہاں اس طرح کے درخت لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں, قافلوں میں سفر میں ہم نے دیکھا, لیکن کیئر نہیں ہوتی اس پھل کی. جیسے کھجوریں لگی ہیں, اب کھجور تو آپ کو پتا ہے پورا ایک گچھا ہوتا ہے اس کا نا, کئی گچھے ہوتے ہیں, اب کھجوریں نیچے گر رہی ہیں, پیروں میں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس صورت میں کیا کریں؟
دیکھیں جب وہ مسجد کی چیز ہے, جس طرح مسجد کے سارے معاملات کی حفاظت کرنا متولی پر یا انتظامیہ کے اوپر لازم ہے, اسی طرح وہاں پر اس چیز کے بھی لازم. اگر ان کے اپنے گھر میں یہ درخت ہوتا اور بیچنے کا وہ ہوتا, ایک تو ایک گھر میں ہوتا ہے بعض لوگوں کے, لیکن ان کا بیچنے کا ذہن نہیں ہوتا تو وہ بھی گرتی رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ایک بیچنے والے جو اختیار انداز اختیار کرتے ہیں کہ نیچے کپڑا باندھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گرے بھی تو وہ بھی اسی کے اندر گرے اور بعد میں اس کو جمع کر کے بیچیں گے, تو یہی احتیاط کرنا یہاں پر انتظامیہ یا متولی پر بھی لازم ہوگی.
مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر غفلت کرتے ہیں تو کیا وہ گنہگار ہوں گے؟
بالکل گناہگار ہوں گے, چونکہ وہ مال مسجد ہو گیا نا.
صحیح,
مال مسجد ہو گیا تو جس طرح مسجد کے دیگر مال ہیں, مسجد کا پنکھا ہے, مسجد کی چٹائیاں ہیں, مسجد کے دیگر معاملات ہیں, تو اب ان کی غفلت, ان کی جو ہے وہ حفاظت میں کوئی بھی غفلت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, انتظامیہ یا متولی جو ہے وہ گناہگار ہوں گے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ اس کے اندر ہے کہ یہ بھی مسجد کا ہی مال ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ابھی مسئلہ بیان ہوا مسجد میں جو درخت لگے ہوتے ہیں, یہ بہت سارے ناظرین کے لیے شاید آج یہ ایک اچھوتی بات ہوگی, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیا یہ بھی کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ اور آپ نے جواب سن لیا. یعنی کتنی نازک بات ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی اس طرح کی چیز لگی ہے, پھلدار درخت ہے, تو اس کی پھل کی حفاظت بھی مسجد کمیٹی کی ذمہ آتی ہے, اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ پھل ضائع ہوتے ہیں, پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کی قیمت ہے. جیسے آم کا موسم آتا ہے تو سینکڑوں آم ایک درخت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کس طرح وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو جو مسجد کمیٹیاں ہیں یا جو نمازی ہیں وہ بھی اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کمیٹی کی توجہ دلائیں گے اور ان چیزوں کی حفاظت کریں گے, یہ مال ہے اور ظاہر ہے جب یہ بازار میں بکے گا تو اس کا پیسہ جو ہوگا وہ مسجد میں لگے گا, تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. جو ذمہ دار ہیں ان پر تو ویسے بھی لازم ہے, جس طرح فرمایا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو شرن گناہگار ہوں گے. میت کو غسل دینے کے بعد, یا تو ان کا سوال یہ ہوگا کہ وہ کپڑے جو اتارے تھے وہی غسل دینے والے کو دے دیتے ہیں, یا الگ سے شاید کوئی جوڑا وغیرہ پیش کرتے ہیں, تو اس حوالے سے
دیکھیں میت کو جس نے غسل دیا ہے تو اب اس صورت میں اسے کوئی بھی چیز دینا لازم تو نہیں ہے, الا یہ کہ کسی جگہ کے اوپر بہت سارے غسال ہیں اور وہاں پر کوئی غسال جو ہے وہ پیسے مانگتا ہے, تو اس صورت کے اندر اگر اس سے کوئی اجرت طے ہوئی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, اور اگر کسی جگہ کوئی غسال نہیں ہے, ایک ہی ہے, تو وہاں پر تو اس کو اجرت لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب وہاں پر جو غسل میت ہے جو کہ فرض کفایہ کی حیثیت بن جائے گا وہ جو ہے وہ اسی پر لازم ہو گیا, تو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ کوئی قیمت نہیں لے سکتا. لیکن جہاں کئی افراد ہیں تو وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں اگر نہلاؤں گا تو پیسے لوں گا, تو اس صورت کے اندر جو اجرت طے ہوگی اسے وہ دینی ہوگی. اب دوسری بات یہ کہ یہ اجرت طے ہوئی یا نہیں ہوئی, دونوں صورتوں کے اندر دیگر کوئی چیز میت کی دینا اسے, تو دینے میں حرج اس اعتبار سے نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے, آپ دیں تو جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. لیکن عموماً جو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ میت کے اترے ہوئے کپڑے یا جو میت کے دوسرے کپڑے ہوتے ہیں وہ چونکہ اب کسی نے پہننے نہیں ہوتے, وہ سارے اٹھا کر جو ہے وہ غسال کو دے دیے جاتے ہیں, تو چونکہ میت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا جو بھی مال ہے, جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بھی مال ہے, اس کی بھی ایک قیمت ہے, تو اب اس پر ورثہ کا حق ہو گیا, اب ورثہ کی ملکیت میں یہ چیز داخل ہو گئی, تو اب ورثہ سے اجازت لینے کے بعد ہی اس چیز کو جو ہے وہ کسی کو دیا جا سکتا ہے, اور ورثہ بھی اجازت دینے کے اہل ہوں جبھی, اگر نابالغ ہوں گے تو وہ اجازت دینے کے اہل ہی نہیں ہوں گے. سارے ورثہ بالغ ہوں اور بخوشی اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہماری جانب سے یہ چیز صدقہ کر دیں, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اسے دیا جا سکتا ہے. اور پھر صدقہ کرنے میں یہ دیکھا جائے کہ اگر غسال ہے لیکن کھاتے پیتے گھرانے کا ہے,
صحیح ہے,
ٹھیک ہے, خود جو ہے وہ اس کے اوپر زکات واجب ہے, شرن جو ہے وہ غنی ہے, تو اس کے مقابلے میں ایسے کو دینا جو کہ جو ہے وہ غریب ہے, مستحق کے زکات ہے, اس کو دینا زیادہ افضل ہوگا اور زیادہ ثواب ملے گا. تو لہذا ایسی صورت کے اندر جب صدقہ کرنا ہے اور سب سے پوچھ کر جو ہے وہ صدقہ کیا جا رہا ہے, تو ایسے مصرف کی طرف صدقہ کریں کہ جس سے میت کو زیادہ ثواب پہنچ سکے.
ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس تجہیز و تکفین, یہ اس لیے بنائی گئی کہ ہمارے گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس مجلس سے رابطہ کر کر بالکل شریعت اور سنت کے مطابق غسل کفن کی ترکیب بنائیں, تو اگر اس طرح کا سلسلہ کہیں ہو تو وہ قریبی دعوت اسلامی کے مرکز میں رابطہ کریں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ سہولت مل جائے گی. سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری کال کو ہم شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کمر زمان تاری بنا ہوتا بس بول رہا ہوں. میں ٹی ویوں کا کام کرتا ہوں, مرمت کرتا ہوں. ٹی وی کسی کا بھی ہوتا ہے, اس میں جب میں ٹھیک کرتا ہوں تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں او دیکھے مدنی چینل. جب وہ ٹی وی آن ہوتا ہے تو اس پہ یہی آتا ہے. اب دیکھنے والے کی مرضی ہے وہ مدنی چینل دیکھے یا کوئی اور چینل دیکھے. کیا ایسا کرنا کیسا ہے؟ ٹی وی تو کسی کا ہوتا ہے پر اس میں یہ میں لکھ دیتا ہوں. برائے مہربانی مفتی صاحب سے میری عرض ہے کہ اس سوال کا جواب دیجیے گا.
بہت پیارا کام کرتے ہیں آپ, نیکی کی دعوت لکھ دیتے ہیں اس میں. مزید جواب لے لیتے ہیں.
لکھنے سے مراد اگر اندر کے اس کے سسٹم کے اندر کے وہ جیسے ہی آن ہو تو جیسے کمپنی کا نام آتا ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو حرج نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت بھی ہے. اب آگے جو چیز دیکھے گا اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا. اگر وہ غلط چیز دیکھتا ہے تو اس کا گناہ ان کے اوپر نہیں ہوگا.
مدی چل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں کئی سوالات آپ نے سنے, اس کے جوابات سنے. یقیناً آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ ہم نے یہ 40-50 منٹ کا سلسلہ دیکھا, اس میں ہمیں کتنا علم دین ملا. تو یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے دعوت اسلامی کا مدی چینل. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آہو علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.